ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد زل وغوى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون جناب سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انسان کو اللہ تعالی نے فطرت پر اور عقیدہ سلیمہ پر پیدا کیا ہے اس لیے پیدا ہوتے ہوئے اپنی الوہیت اور ربوبیت ان کو منوا لی الست بربکم قالوا بلا یعنی اللہ کو اپنا رب مان لیا اپنا الہ مان لیا یہ ایک انسان کی فطرت ہے اور طبیعت ہے کئی وجوہ کی بنا پر طبیعت میں تبدیلی آ جاتی ہے فطرت بدل جاتی ہے. ان کے کئی وجوہ ہوتے ہیں. اللہ کی طرف سے کتابوں کا نازل ہونا, انبیاء علیہ السلام کا دنیا میں آنا, پھر انبیاء کے جانشین اور ورثاء علماء کرام کا بار بار لوگوں سے مخاطب ہونا, یہ سب اسی بات کے لیے ہے کہ تمہیں اپنی فطرت یاد دلائی جائے, جس غلطی میں پڑے ہو اسے نکلاؤ باہر. ورنہ حقیقت میں انسان کو اللہ تعالی نے سلیم العقیدہ بنایا ہے. اس کے بعد آپ نے بار بار یہ بھی سنا ہے, قرآن کریم میں تاکید بھی پڑی ہے کہ عمل صالح کی بڑی ضرورت ہے. عمل صالح کے بغیر کوئی نجات نہیں. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. جس کو اللہ تعالی سے ملنے کی امید ہے اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے. تو اعمال کی بنیاد بھی اس فطرت پر ہے. جتنا ہی انسان اپنے فطرت پر مضبوط ہوگا اتنا ہی اس کا عمل بھی جو ہے وہ زیادہ صالح ہوگا, نیکی کی طرف راغب ہوگا, برائیوں سے نفرت کرنے والا ہوگا اور اس کے اعمال صحیح ہوں گے, غلطیاں کم ہوں گی. جتنا ہی اس فطرت میں کمی آتی جائے گی, ان کا عقیدہ بدلتا جائے گا, اتنا ہی اس کے عمل کے اندر خامی آئے گی. اسلام کے بنیادی مسائل عبادات اس میں بھی اسی عقیدے کا دخل ہے. جتنا ہی عقیدہ سالم ہوگا اتنا ہی عبادات میں ہم آگے ہوں گے اور ان میں کوتاہی واقع نہیں ہوگی. اگر ہوگی تو بالکل کم ہوگی. اسی طرح دین کے لیے جہاد, اس کی بھی بنیاد اسی پر ہے. جتنا ہی عقیدہ مضبوط ہوگا اتنا ہی دین کی قربانی کے لیے قربانی ہمارے لیے آسان ہوگی. دین کے اقامت کے لیے جد و جہد ہمارے لیے آسان ہوگی. جتنا ہی عقیدے میں خامی ہوگی اتنے ہم پیچھے ہوں گے. مسلمان جب تک ایمان میں مضبوط تھے تو جہاد میں بھی پیش پیش تھے. جتنا عقیدے میں کمزور تھے اتنا ہی وہ پیچھے ہوتے تھے. جنگ عذاب کا واقعہ قرآن نے بیان فرمایا ہے. منافقین نے جب مخالفین کی شوکت دیکھی, ان کی جماعت کی قوت کو دیکھا تو کیا کہنے لگے, ما وعدنا اللہ رسول الا غرورا. اللہ اس کے رسول اعظم نعوذ باللہ ہمارے ساتھ دھوکہ کرنے کیا ہے ہمارے ساتھ. اور ایک دوسرے کہنے کے لا مقام لکم فرجو, تم یہاں ٹھہر نہیں سکتے واپس چلو. اور طرح طرح کی ہیرے بنا کر رخص لے رہے تھے. اللہ فرماتا ہے کوئی ہیلا نہیں تھا, یریدون الا فرارا, صرف بھاگنا چاہتے تھے. لیکن جن کا عقیدہ صحیح تھا, جن کا عقیدہ درست تھا, ان کا یہ حال ہوا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. جو ماں صحیح معنی میں مومن تھے انہوں نے جب مخالفین کی جماعت کو دیکھا ان کی قوت اور شوکت کو دیکھا تو کہا کہ اللہ نے جس جماعت کا وعدہ دیا تھا کہ تمہاری کامیابی ہوگی وہ یہی جماعت, جس جماعت پر تم کامیاب ہو گئے ان کو وہ یہی جماعت, اور ان کی شوکت اور قوت دیکھ کر ان کو کمزوری ان میں نہیں آئی, بزدلی نہیں ہوئی, بلکہ اور ان کا ایمان مضبوط ہوا اور ان کو یقین ہوا. جنگ احد کے وقت, جنگ کے بعد ابھی مسلمان تھکے ہوئے ہیں, کئی زخمی جن کے زخم ابھی مندمل نہیں ہوئے, تو کفار نے یہ کوشش کی کہ ہم جمع ہو کر ان پر پھر ایک یلغار کریں, ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. کہنا ان کو تھا نہ تھا بحال کسی طرح یہ بات ان مسلمانوں تک پہنچوا دی, کسی کے قافلے کے معرفت ان تک بات یہ پہنچوا دی کہ یہ لوگ کٹھے ہو رہے ہیں تم پر حملہ کریں گے تاکہ وہ بزدل ہو جائیں اور ان کا دیکھیں کہ حال کیا ہوتا ہے. انہوں نے سوچا تھا کہ اگر موقع ہو تو حملہ بھی کر دیں گے. جب مسلمانوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے یہ تو نہیں سوچا کہ ہم ابھی تو تھکے ہوئے ہیں, ابھی زخمی ہیں, ہم تندرست بھی نہیں ہوئے, نہیں, بلکہ ان کا اور ایمان مضبوط ہوا. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. جب ان کو پتہ لگا کہ مخالف تمہارے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں, تمہاری مجبوری اور بے بسی کا فائدہ لے رہے ہیں, تم کمزور ہو, تازے زخمی ہوئے ہو, بڑا نقصان ہوا ہے, اللہ نے تمہیں بچایا کہ فتح پا لی لیکن تم بڑی تکلیف میں ہو, ایسے وقت وہ اکٹھے ہونے کے ان پر یلغار کریں مل کر, تو انہوں نے کیا کہا, ان کو اکٹھے ہونے دو, ان کو جمع ہونے دو, زمین کے اس کونے سے ان کو اس کونے سے سب آگے جمع ہو جائیں, ہمیں ایک اللہ کافی ہے. ان کو خوف تو نہیں ہوا, ڈرانے سے وہ ڈرے تو نہیں, وما زادہم الا ایمان و تسلیم, یعنی وہی مانا کہ ان کا ایمان بڑا, کیا کہنے لگے, فزادہم ایمانا, اور ان کا ایمان بڑھا, کیا کہنے لگے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ایک اللہ ہمیں کافی, کوئی ضرورت نہیں. تو یہ سب عقیدے کی برکت تھی. جب عقیدے میں تغیر آیا تو ہم میں ساری باتیں کم ہو گئی, پیچھے چلی گئی, وہ چیزیں نہیں رہی, نہ وہ ہمت رہی, نہ وہ اسلامی غیرت اور حمیت رہی. اور جب یہ دونوں باتیں نہیں رہی تو اللہ کی نصرت نے بھی اپنا آنا بند کر دیا. جب مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ عقیدے میں درست تھے اور ان کو یقین تھا تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد بھیجتا تھا, فرشتوں کو بھیجتا تھا, یہ ساری باتیں ہوتی تھیں, یہ سارا کچھ اثر عقیدے کا ہے. اس لیے عقیدے کی اصلاح پہلے ضروری ہے. ہم چاہتے ہیں جس آدمی کو کسی میدان میں لائیں پہلے اس کا عقیدہ ٹھیک کیا جائے, اس کا عقیدہ دیکھا جائے, پھر اس کو آگے کیا جائے. تاک اس کی آواز بااثر ہوگی، ان کی اس کی تلوار وہ بڑی قوت والی ہوگی، ضرب کاری ہوگی۔ اور اس کے عمل کے اندر بڑا فرق آئے گا، وہ ایک صالح مکمل انسان بن جائے گا۔ کیوں؟ عقیدہ درست ہونے کے بعد ہر حالت میں انسان اللہ کا خائف رہے گا، اللہ سے خوف رکھے گا، لہذا ایک ایک کام صحیح کرے گا، اپنے تجارت میں حرام سے بچے گا، جھوٹ سے بچے گا، غداری دھوکے بازی بےمانی سے بچے گا، اپنے معاشرے میں ایک دوسرے کے حقوق پائمال کرنے سے بچے گا، جہاد میں ظلم سے بچے گا، اپنے ذاتی مقصد سے بچے گا۔ کیونکہ ایسے مجاہد بھی ہیں جن کے لیے یہ بھی حدیث میں آئے کہ منہ کے بل اس کو جہنم میں گزیب کے ڈالا جائے گا۔ سب سے پہلے تین شخص لائے جائیں گے، کائی، سخی، شہید۔ کائی کو کہا جائے گا تو نے کیا کیا؟ اجی میں نے اتنے لوگ پڑھائے، اتنی تبلیغیں کی، اتنی دعوتیں دی، یہ کیا وہ کیا۔ ادھر آوازیں لگی جب میں فرشتوں کی قسم تھا، قسم تھا، جھوٹا ہے تو جھوٹا ہے۔ کہا جائے گا انما فعلت ذلک لیقال فلان قائل، تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تمہارے پڑھنے کی، تمہارے علم کی تعریف کریں۔ وقد قیل ذلک، تم نے جو مانگا وہ تم کو ملا۔ حکم ہوگا کہ اس کو منہ پر گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ جو اپنی ہر بات سے دنیا کی عزت چاہتا ہے، دنیا کی زینت چاہتا ہے، دنیا کی کامیابی چاہتا ہے، وہ دیں گے اس کو، لیکن آخرت میں جہنم کی آگ کے سوا کچھ نہیں۔ لایا جایا سخی کو، تو نے کیا کیا کہ میں لوگوں کو کھانا کھلایا، اتنے بھوکوں کو کھلایا، اتنے یتیموں کو کھلایا، اتنے بیوہوں کی، میری خبر گیری کی، مریضوں کی یہ مدد کی، فلاں کی فلاں کی، مسکینوں کو، یتیموں کو، یہ وہ سب کچھ۔ آوازیں آئیں گی کذب تھا، کذب تھا، جھوٹا ہے۔ انما فعلت ذلک فلان سخیر، تم نے یہ سارا کچھ اس لیے کیا کہ میری سخاوت کی تعریف کی جائے۔ وقد قیل ذلک، تم نے جو مانگا وہ تمہیں ملا۔ سمجھ آئی بات؟ نو کہیں ملا، دے دیا ہم، نو فیرے معروف فی اللہ یبخسو، عمل کا پورا بدلہ دیں گے، اس کو ہم اس میں نقصان نہیں کہیں گے، کمی نہیں کریں گے۔ اس تم ملا، تم نے جو مانگا تمہیں ملا، بڑی تعریف ہے تمہاری۔ زیکلی میں بیکلی میں رسانت، ملک ملک تک تیری سخاوت کی آواز پہنچی، ہم نے پہنچا دیا تمہارے منہ کے بل فرما حکمہ باغ سے گھسیٹ کے جہنم میں لے جاؤ۔ آیا شہید، تم نے کیا کیا؟ آخری بات ہے، یہ جان دینے سے اوپر کیا قربانی ہو سکتی ہے؟ جان دے دینے سے بڑھ کر کوئی قربانی نہیں۔ آخری اسٹیج ہے قربانی کی، آخری اسٹیج ہے۔ تو نے کیا کیا؟ تیری راہ میں لڑا، لڑتا رہا، لڑتا رہا، یہاں تک میں قتل ہو گیا۔ آواز آئے کسب کسب تک کسب جھوٹا ہے۔ بتائیں گے انما فعلت ذلک لیقال فلان جعیل، تو نے اس لیے نہیں کیا کہ اللہ کا حق ہے اور میرے خون سے اللہ کا دین بلند ہو، تو نے اس لیے کیا کہ لوگ میری پہلوانی کی تعریف کریں، وہ لوگ قتل کی، لوگوں نے تعریف کی۔ تم نے جو مانگا وہ تمہیں ملا۔ تمہاری شان میں تقریریں ہوئیں، تمہاری شان میں مرثیے پڑھے گئے، تمہاری شان میں نعت پڑھی گئی، تمہارے لیے سب کچھ کیا گیا، تمہیں چڑھانے کے لیے بہت کچھ کیا گیا، تمہیں مل گیا جو تم نے مانگا، تمہیں مل گیا، یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ حکم ہوا کہ منہ کے بل گھسیٹ کو جہنم میں ڈال دو۔ اس لیے فرمایا، جن کا عقیدہ صحیح ہے وہ کتنی بھی قربانی کریں تو ان کو اللہ کا خوف ہوتا ہے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون, جان دے دی ہوئی تھی اس کی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. یعنی وہ مومن جو اللہ کے ہاں مسابقت کرنے والے اور مساعد کرنے والے ہیں, ان کی نشانی اللہ نے ایک یہ بھی بتائی ہے, وہ جو آیا وہ دے دیا اللہ کے رستے میں, مال دے دیا, جان دے دیا, گھر لٹا دیا, سب کچھ کر دیا, لیکن ان کے دل سے لرزہ اور کپ کپی اور خوف نہیں گیا کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. سمجھ آئی بات؟ یہ ہے عقیدے کی قوت, یہ عقیدے کی قوت ہے انسان کے اعمال پر. جہاد بھی ایک عمل ہے, عقیدے کی قوت اس کا اثر ہے اعمال پر, عمل صحیح ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال میں کیا دوں, وہ تو امام الحلق تھے, سب سے عقیدہ بڑھ کر کس کا ہو سکتا ہے اس سے, لیکن میں مثال دے ہی دیتا ہوں کہ حدیث میں آیا ہے کہ پاؤں مبارک آپ کے سوج جاتے تھے, ہاتھ کھڑے کھڑے, ایک حال میں آیا تفکتا قدم, پاؤں پھٹ جاتے تھے. جب آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو گناہوں سے پاک کر دیا, کوئی گناہ نہیں, آپ کو تکلیف کرتے ہو, فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا, جب اتنی مہربانی مجھ پر تو کیا میں شکریہ بندہ رہتا ہوں, میں شاکر بندہ نہ بنوں. یہ تھی عقیدہ کی کہاوت فرمائی. عقیدہ نبیوں کا سب سے اوپر ہے, سب سے اوپر عقیدہ ہوتا ہے, اس لیے ان کا اعمال بھی اتنا اونچا ہوتا ہے. ہمارے اندر اعمال کی کمی کیوں آئی ہے؟ حلال حرام کی ہمیں اندر غیرت نہیں رہی, اب برائیوں سے کوئی نفرت نہیں, حسد و کینے سے بھرے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کی غیبت, ایک دوسرے کے خلاف کہنا اور اس کے خلاف جو ہے وہ لوگوں کو اکسانا, اور ایک دوسرے کی دشمنی اور مخالفت, کیوں, کس لیے؟ ہمارے عقیدے کے اندر خرابی ہے. جو انبیاء علیہ السلام کی دعوت ہے وہ کیوں نہیں ہم پاس اثر کرتی, انبیاء علیہ السلام کی دعوت جو ہے وہ ہم پر کیوں نہیں اثر کرتی, اس کا اصل سبب یہی ہے کہ عقیدے کی خرابی. فرمایا شَأَلَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحٌ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَن أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ. فرمایا یہ وہی دین ہے جس کا ہم نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا, جس کا ہم نے اس امت کو حکم دیا, ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا, سب کو یہی حکم ہے. کیا حکم ہے؟ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ, میرے دین کو میری زمین میں قائم رکھو, میرے قانون کو, میری شریعت کو, میرے احکام کو, فرامین کو میری زمین میں قائم رکھو, اور اس میرے قانون میں ٹولے مت بنو, فرقے مت بنو, میرے دین میں, میرے امر میں, جو دین میں نے بھیجا ہے اس میں فرقے نہ بنو. دین سے نکل کر فرقہ بنا سکتے ہو, دین میں فرقہ نہیں ہوگا. لیکن فرمایا یہ دعوت تو انبیاء کی ہے, لیکن کئیوں کے لیے یہ دعوت جو ہے آسان ہے, تو کئیوں کے لیے دعوت بھاری, یہ دعوت بھاری ہے, قبول کرنا مشکل ہے. وہ کون ہے؟ قبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ, یہ تمہاری دعوت مشرکین پر بھاری ہے, ان کا عقیدہ صحیح نہیں. عقیدہ صحیح ہوگا تو تیری دعوت قبول کر لے گی. سمجھ آئی بات؟ لہذا ہر بات کا مدار اسی پر عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. اللہ سے دعا کرو اللہ میں عقیدے کو صحیح بنائے. اب اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے کہ عقیدہ کیا ہے. عقیدے کا خلاصہ پہلے پیش کر کے پھر آگے جاتا ہوں. عقیدہ یہ ہے کہ خالق ایک اللہ ہے, یہ بھی ایک تمہید ہے, دوسری اس کو سمجھ لو, ایک تمہید کو دوسری سمجھ لو تاکہ مضمون آپ کے لیے آسان ہو جائے. ہر چیز کا خالق اللہ ہے, باقی اس کے سوا جو کچھ مخلوق ہے. اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل, ہر چیز کا خالق اللہ ہے, اور وہ ماں سوا جو کچھ ہیں وہ مخلوق ہے, اس میں جاندار بھی ہیں, بے جان بھی ہیں, इंसान भी हैं, जानवर भी हैं, इंसानों में अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, नेक भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, नबी भी हैं, उनके अंदर रसूल भी हैं, मतलब जो कुछ अल्लाह के बनाए फरिश्ते भी हैं, जितने भी हैं वो सारे मखलूक। खालिक कौन है? एक अल्लाह। या अय्युहा अन्नास उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम हल मिन खालिकिन गैरुल्लाह। ऐ इंसान, अल्लाह की नेमत याद करो, क्या अल्लाह के सिवा कोई खालिक है? أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ کیا اللہ کی بھی خلق ہے؟ دوسروں کی بھی خلق ہے؟ تم پریشان ہو گئے کہ اللہ کی کون سی خلق ہے؟ نہیں، کوئی کسی خلق نہیں، خالق ایک اللہ ہے۔ کائنات کا ذکر فرمایا، خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين۔ پوری دنیا کو چیلنج ہے، مسلمان کہلائے، عیسائی ہو، یہودی ہو، سناتن دھرمی ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، بدھ مذہب ہو، کوئی بھی فرقہ ہو، جینی مذہب ہو، جو بھی ہو، سب کو کہتا ہے، مجوسی ہو، سب کو کہتا ہے، بتاؤ یہ کائنات جو کھڑی ہے یہ تو اللہ نے بنائی ہے۔ ھذا خلق اللہ، عام چیلنج ہے، ھذا خلق اللہ، یہ تو ہے اللہ کی خلق، ان کی بنائی ہوئی۔ فاعلونی ماذا خلق الذین من دونہ، تم بھی اپنوں کی کوئی خلق بتلاؤ، دکھاؤ، کوئی ہے؟ نہیں۔ جب سارے مخلوق ہیں ایک اللہ، سمجھ آئی بات؟ یہ بات آپ سمجھ میں آئی کہ سارے مخلوق ہیں، خالق ایک اللہ۔ یہ کافروں کو بھی اقرار تھا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اگر ان سے پوچھو گے بتاؤ خالق کون ہے، آسمان زمین میں، آسمانوں کے خالق، زمینوں کے خالق، جو چیز میں، ان کا خالق کون ہے، تو یہی کہیں گے کہ اللہ۔ مانا سب اس بات پر متفق ہیں کہ سب چیز کا خالق اللہ ہے، باقی سب اس کے سوا مخلوق ہے۔ جب یہ بات آپ کے سمجھ میں آئی، اب تیسری چیز کے پاس آ جائیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ خالق اور مخلوق شریک ہو سکتے ہیں؟ سوچو، خالق اور مخلوق شریک ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ جب تم عارضی مالک ہو کسی چیز کے، تمہارے ماتحت اور زیر دست، وہ بھی کئی باتوں میں تمہارے مشابہ بھی ہیں، لیکن وہ بھی تمہاری باتوں میں شریک نہیں ہو سکتے، تمہاری ملک میں شریک ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیه سواء تخافونهم کخیفتکم انفسکم کذلک نفصل الآیات لقوم یعقلون۔ فرمایا تمہارے وجود میں مثال موجود ہے، تمہاری اپنی ذات میں مثال موجود ہے، جن کے تم مالک ہو تمہارے غلام ہیں۔ کیا یہ بتاتے ہو یہ تمہارے غلام جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس میں کوئی شریک ہے؟ زمین میں، گھر میں، بیوی میں، بچوں میں، مال میں، ملکیت میں، خزانے میں، دولت میں کوئی شریک ہے؟ تمہارا غلام، آج وہ تم جیسا انسان ہے، فقط آج ہی غلام ہے، تو کیا وہ تمہاری کسی ملک میں تمہارے ساتھ شریک ہے؟ کوئی قانون دنیا کا، کوئی عدالت اس کو شریک قرار دے گی؟ نہیں دے گی۔ تو پھر خالق اور مخلوق کیسے شریک ہو سکتے؟ سمجھ آئی بات؟ وہ تو اعلی بادشاہ ہے، ان اغل الشرکاء عن الشرک، میں سب شریک سے زیادہ بے پرواہ، مجھے کسی شراک والی چیز ہی نہیں چاہیے۔ تو جب خالق اور مخلوق شریک نہیں ہو سکتے تو ثابت ہوا کہ یہ اللہ کی ذات کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے کہ اس کے ذات کے ساتھ کسی مخلوق کو شریک کیا جائے۔ اس لیے کہا گیا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ جو بڑا ظلم ہے اس کے ہوتے ہوئے کہاں ہمارا عمل سارے ہو سکتا ہے, کہاں ہم نیک بن سکتے ہیں, کہاں برائیاں ہم سے دور ہو سکتی ہیں, کہاں ہمارے اندر وہ اخلاق اور نیکی اور اعمال صالحہ کا جذبہ ہو سکتا ہے, کہاں ہمارے اندر وہ جہاد کے لیے بہادری اور قوت اور ہمت یہ کہاں ہو سکتی ہے ہمیں, کہاں اسلامی اور دینی غیرت تو ہمیں ہمارے اندر آ سکتی ہے, نہیں آ سکتی. یہ ساری باتیں اس کے ساتھ ہے کہ مت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. شریک کرنے سے یہ ساری چیزیں ہم سے چلی گئی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے بعد کسی عمل کی کوئی حیثیت نہیں رہتی, کسی عمل کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. مشرکوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے کہ وہ نیک ہوں گے, عمل بھی ان کے ہوں گے, عمل کر کے تھکے ہوں گے. وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلا نارن حامیہ, بڑے ان کے عمل ہوں گے, نیکیاں کر کے تھکے ہوں گے, لیکن اس کے باوجود بھی جائیں گے جہنم. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ملکائی فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا, ان کی ساری نیکیاں ان کے سارے عمل برباد ہو گئے, اس لیے ان کی ترازو نہیں رکھا جائے گا. شرک جب موجود ہو گیا تو ہمارے کسی عمل کی کوئی قیمت نہیں ہوگی. اس لیے پہلے ہمارا عقیدہ صحیح ہو تاکہ ہم جو عمل کریں وہ ہمارا قبول ہو. اب دیکھیے قرآن کریم نے سورۃ انعام میں 18 انبیاء علیہ السلام کی فہرست شمار کرائی. فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. 18 کا نام شمار کیا کہ یہ ہمارے چنے ہوئے ہیں, ہم نے ان کو ہدایت کی, ہم نے ان کو دنیا والوں پہ فضیلت بخشی, ہم نے ان کو بہت اچھا بنایا. پھر آگے فرماتے وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, ان کے خاندان میں, ان کے اولاد میں, ان کی برادری میں ہم نے اور نبی بنائے, ہادی بنائے, راہ راست کو لگا دیا, سارا کچھ کیا کہ فرماتے ہیں ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فرمایا یہ ہماری مہربانی ہے, جس کو چاہے یہ مقام ادا کر دے, لیکن یہ لوگ ہمارے چنے ہوئے, ہمارے مقرب بندے, ہمارے عزت دیے ہوئے بندے, ہادی بنائے ہوئے, اگر فضل و تقدیر بفضل محال اگر یہ بھی شرک کر بیٹھتے تو ان کے بھی ساری نیکیاں سارے اعمال برباد ہو جائیں. جن میں ابراہیم خلیل اللہ, موسیٰ کلیم اللہ ہے, عیسیٰ علیہ السلام جیسا برگزیدہ پیغمبر ہے, بہت بڑے بڑے پیغمبروں کا ذکر کیا ہے, جا بجا ان کی تعریف آئی ہے, لیکن سب کے لیے ایک فیصلہ بتلا دیا, اگر کسی سے یہ بات سر ہو جاتی تو ان کے اعمال برباد ہو جاتی. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہیں, فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی طرف پیغام آ چکا ہے, آپ کی طرف بھی ہم نے وحی کر دی, آپ سے پہلے بھی سب کو وحی کر دیے کہ اگر آئے نبی تو نے اگر فاز مہار اگر تو نے شرک کیا تو تیری نیکیاں ساری برباد ہو جائیں گی, تو خسارے والوں میں بن جاؤ گے. اس لیے اس کو اہمیت دی ہے کہ خالق کے ساتھ مخلوق کو شریک نہیں کرنا ہے. سمجھ آئی بات؟ اب شراکت کرنے کی کئی قسم ہے. اب آئیے اصل مسئلے پر, یہ تو چند نوٹ تھے آپ کو ذہن میں بٹھانے کے لیے تاکہ مسئلہ سمجھیں. اب شراکت کی کئی صورتیں ہیں,
کئی قسم کی خرابیاں ہم میں آ گئی ہیں، ہم ان کو محسوس نہیں کرتے، ہم اس پہ فخر کرتے ہیں، ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں، اور فی الحقیقہ ہماری اعمال اور نیکیوں کی صفائی ہوتی جاتی ہے. جن لوگوں نے اللہ تعالی کے ساتھ اس قسم کا شرک کیا کہ اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنائیں یا بیوی بنائیں، بعض لوگوں نے یہ کہا. آپ کہو گے یہ تو پرانی باتیں یہودیوں نصانیوں کا عقیدہ ہے، یا کن کو سمجھانا بیٹھے ہو، کون سا یہاں یہودی بیٹھا ہے کون نصانی بیٹھا ہے. بھائیو ہمارے لوگ بھی یہ کہتے ہیں جب غصے میں آتے ہیں کہ فلاں آدمی ہم کو دباتا ہے، وہ کون سا اللہ کا بیٹا ہے، یہ ہے یا نہیں، یہ کون سا اللہ کا بیٹا ہے جو ہم کو دباتا ہے. مانا اللہ کا بیٹا ہوتا ہے، ایمان تو گیا، اپنے بخار کو نکالا، ایمان کو ساتھ ہی نکال دیا. فرمایا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، ان کی شان بہت اونچی ہے، بہت اوپر ہے، نہ بیوی اس کے شان سے ہے نہ بیٹا اس کے شان سے ہے. وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، کیونکہ ان کا نام ہے رحمان، اس کا نام ہے رحمان، سب کے لیے مہربان، اس کو بیٹے کی ضرورت نہیں ہوتی، باقی ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے، بیٹے کا محتاج ہوتا ہے. نبی کا واقعہ بیان کیا سورۃ مریم کے شروع میں کہ زکریا علیہ السلام نے اولاد کی یہ دعا مانگی اور اس میں کیا کہا، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَقَالَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، میرے پروردگار میں اپنے پیچھے ڈرتا ہوں کہ میرا کوئی وارث نہیں، میرے پیچھے ایک بات کوئی وارث نہیں، اور تیسری بات میری بیوی بھی بھانج ہے. اب یہ تینوں باتیں اولاد کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، یہ تینوں باتوں سے اللہ پاک ہے. انی خفت الموالی من ورائی، میرے پیچھے، کیا اللہ کو موت کا ڈر ہے؟ نبی کو بیٹے کی اس لیے ضرورت تھی کہ میرے بعد میری جگہ کو سنبھالے، میرے دین کو سنبھالے. تو اللہ کو یہ فکر ہے کہ میں مر جاؤں گا، میرے بعد میری خدائی کو کون سنبھالے گا؟ سمجھ آئی بات؟ ٹھیک ہے نا. اور پھر میرا وارث بنے، وارث اس کا ہوتا ہے جو معدوم ہو جائے، خود چلا جائے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی زوال نہیں ہے. پھر تیسری جی بیوی بھائی، بیوی تو اس کو ہے ہی نہیں، اس لیے فرمائے وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، رحمان جس کا نام ہے اس کے لیے ولد کی کوئی شان نہیں، کیونکہ بیٹے کا محتاج ہو سکتا ہے، بیٹا اس کی ملکیت میں شریک ہو سکتا ہے، اس کے مال میں شریک ہو سکتا ہے، اس لیے بیٹا بنانا بھی شرک ہے. بیوی اس کے ساتھ کئی باتوں میں شریک ہوتی ہے، لہذا بیوی بنانا بھی شرک ہے اس کے لیے. وہ اکیلا ہے، قل ہو اللہ احد، نہ باپ ہے نہ بیٹا، نہ بھائی ہے نہ بیوی ہے، نہ کوئی رشتہ ہے. جب جو مشرقین نے سوال کیا، توحید کتاب توحید الخدم میں روایت موجود ہے کہ مشرقین نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ انصب لنا ربک، انصب لنا ربک، جس رب کی تو دعوت دیتا ہے اس کا نسب تو ہم کو بتاؤ کہاں سے آیا ہے. اس کا خاندان کہاں ہے؟ تو آپ نے جواب میں سورۃ اخلاص کو تلاوت فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کون سا نسب بتلاؤں؟ وہ تو ایک ہے، وہ تو ایک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، کیونکہ انسان کی پیدائش کے لیے ماں باپ کا ہونا ضروری ہے، بیٹے سے پہلے ماں باپ کی ضرورت ہے، میں وجود میں اس سے بتا سکتا ہوں کہ میرے ماں باپ ہوں، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اور پھر تفصیل فرمایا، نہ اس نے کسی جنا ہے نہ وہ کسی نے اس کو جنا ہے، یہ دونوں باتوں سے وہ پاک۔ پھر جنے جو اس کو یا جس کے جنے یا اس نے، تو میرا اس کی شراکت ہوئی نا، غلب یق اللہ کوئی شریک ہے ہی نہیں، شراکت میں کوئی ہے نہیں، اس کو میں کیا آپ کو بتاؤں۔ تو ایک تو مسئلہ یہ ہے، بلکہ ہر چیز اس کی تابع ہے۔ ان کل من فی السماوات اللہ آت الرحمن عبدا، آسمان زمین جو چیز اللہ کے ہاں بندے ہو کے آتی ہیں، کوئی اپنی بڑائی ساتھ نہیں لے آئے گا، کوئی اپنی بڑائی ساتھ نہیں لے آئے گا، تنہا آئے گا، اکیلا آئے گا، اور کچھ ساتھ نہیں لائے گا، اپنی وہی اس سے حیثیت سے آئے گا جسے بندہ اپنے مالک کے سامنے آتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی کو پکارنا، اللہ نے اپنی تعظیم سمجھائی کہ ادونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں۔ حدیث میں آیا ہے کہ پچھلی رات اللہ تعالی دنیا کے آسمان پر نزول فرماتا ہے، یہ اس کی صفت ہے بے مثل، اور کہتا ہے کوئی پکارنے والا ہو میں اس کو جواب دوں، کوئی مانگنے والا ہو میں اس کو دوں، کوئی توبہ کرنے والا ہو میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی بخشوانے والا ہو میں اس کو بخش دوں۔ مسلم احمد کی حدیث میں ہے، کوئی بیمار ہو مجھ سے شفا مانگے تو میں شفا دوں، کوئی مشکل میں پھنسا ہوا مجھ سے مانگے میں اس کی مشکل کشائی کروں، یہ الفاظ اس میں موجود ہیں۔ یہ اس کی ایک حدیث صحیح مسلم کے اندر آیا ہے، یا عبادی کل من ظالم الا من ہدیتہ واستہدونی احدکم، میرے بندو تم سائے کے سائے گھماؤ مگر جس کو میں ہدایت کروں، بس مجھ سے ہدایت کی طلب کرو تو میں آپ کو ہدایت کروں۔ یا عبادی کلکم جائن الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم فاستطعمونی اطعمکم، میرے بندو تم سائے کے سائے بھوکے ہو مگر جس کو میں کھلاؤں، مجھ سے مانگو تو میں تمہیں کھلاؤں۔ یا عبادی کلکم اعن الا من قسوتہ واستکسونی یکسکم، میرے بندو تم سائے کے سائے ننگے ہو، کپڑے کا ننگا بھی ہو سکتا ہے اور عیبوں میں ننگا بھی ہو سکتا ہے، گناہوں میں ننگا بھی ہو سکتا ہے، فرمایا ڈھکنے والا میں ہوں، فاستکسونی اکسکم مجھ سے مانگو میں تمہیں ڈھک۔ تو یہ ساری باتیں بتلا دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ مجھے پکارو، اور ساتھ یہ بھی سمجھایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا کسی مت پکارو، مالا ينفعك ولا يضرك، اور ایسی چیز جو فائدہ دے سکے نہ نقصان دے سکے، یہ بھی سمجھائے، اور مثال سمجھائی کہ دنیا میں تمہارے لیے مثال موجود ہے، عبادت گاہیں اللہ کے سوا کسی کے لیے ہیں نہیں، وان المساجد للہ، عبادت گاہیں ایک اللہ کے لیے، فلا تدعو مع اللہ احدا، بس اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو مت پکارو۔ لیکن انہوں نے تو مسجد میں ہی دوسروں کو پکارنا شروع کر دیا، یا اللہ، یا محمد، یا رسول، یا نبی، یا علی، یا حسن، یا حسین، یا اوسادم، یا فلاں، یا فلاں، کسی کو نہیں۔ اس کا پتہ تو لگے گا قیامت میں، جب یہ مشرک اپنی عاقبت دیکھیں گے اور غیر اللہ کو پکارنے میں اپنی نحوست دیکھ لیں گے کہ ہم کس نقصان میں پڑے ہیں، کس خسارے میں پڑے ہیں، تو وہ غصہ آئے گا ان کو، اپنے اوپر غصہ کہیں گے، تو انہیں کیا کہا جائے گا، فرمایا ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم تدعون الى الايمان وتكفرون قالوا ربنا امتنا سنتين واحييتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا والحكم لله العلي الكبير فرمایا آواز آئے گی ان کو بلایا جائے گا کیا کہا جائے گا لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم بھلے اپنے اوپر غصہ کرو جتنا چاہو کرو لیکن اللہ کا غصہ اس سے زیادہ ہے تم پر اللہ کا غضب اس سے زیادہ تم پر ہے تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی لیکن تم نے ایمان سے انکار کر دیا وہ کہیں گے مولا ہم نے سارا کچھ دیکھا سب کچھ ہوا اب سرنا و سمینا دیکھ بھی لیا سن بھی لیا سارا کچھ ہو گیا اور واقعی تو نے مارا پھر اٹھایا پھر مارا پھر اٹھا کچھ کیا اب ہم چاہتے ہیں کوئی ہمیں ہمارے ساتھ مہربانی ہو کو نکلنے کی صورت ہو اللہ فرماتا ہے یہ کیوں حالت پیش آئے گی اس لیے ذالکم بانہم بانکم اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم جب ایک اللہ کو پکارا جاتا تھا یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان تو تم انکار کرتے تھے تمہیں یہ بات پسند نہیں آتی تھی وہی یشرک بھی یا اللہ یا نبی یا اللہ یا علی یا اللہ یا حسن یا اللہ یا حسین وہی یشرک بھی بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم اگر ایک اللہ پکارا جاتا تھا تم انکار کرتے تھے تو اللہ کے پکارنے میں کسی اور کو شریک کرنا یہ بھی شرک ہے اچھا دوسری چیز جو اس کی یہ لوگوں نے ہیلا بنایا ہے وہ ہیلا یہ بنایا ہے بعض لوگوں نے سب نہیں کہ ہم ان کو بلاتے ہیں لیکن محبت سے ہم تو کہتے ہیں یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا علی یا حسن حسین تو ہم ان کو اللہ نہیں مانتے ہم ان کو اللہ نہیں مانتے محبت سے پکارتے ہیں سمجھ آئی بات حالانکہ اللہ نے جو فرمایا کہ دوسرے کو مت پکارو ولا تدعوا مع اللہ الہ آخر اللہ کے ساتھ دوسرے کو مت پکارو اللہ نے منع کر دیا یعنی سر کہ محبت سے تمہیں اجازت ہے انہوں نے خود نکال دیا لیکن یہ بھی نہیں سمجھا کہ یہ محبت تو اللہ کے ساتھ ہے پکارنے والی محبت اللہ کے ساتھ ہے یہ مخلوق کی محبت نہیں ہو سکتی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ بعض لوگ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں ان کا شرک اس قسم کا ہے کہ ان کے ساتھ وہ محبت کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کرنی چاہیے یا اللہ کہہ کر مسلمان اپنے محبت کا اظہار کرتے ہیں اللہ کے ساتھ میرا تو ہے میں تیرا بندہ ہوں میرا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں میں تیرا مطیع تابع دار ہوں تیرا غلام ہوں اللہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم انا عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدلٌ فی قضاؤک اے میرے مولا میں تیرا غلام ہوں تیرا بندہ ہوں تیرے بندے کی اولاد ہوں تیری بندی کا اولاد ہوں تیری لونڈی کا بیٹا میری پیشانی تیرے قبضے میں ہے جو حکم فرمائے گا چل جائے گا میں حاضر ہوں جو فیصلہ میرے حق میں کرے گا وہ تیرا انصاف ہوگا یہ اللہ کے سامنے یہ ہے محبت قل ادعوا الله عبد الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى یا اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو جس طرح پکارو سب اس کے نام بیٹا ہے تو ان سے انسان کو راحت آتی یہ ہے اللہ کے ساتھ محبت لیکن بعض ایسے مشرک ہیں جو محبت میں بھی دوسروں کو شہید کرتے ہیں لیکن یہ ایمانداروں کا کام نہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ جو ایماندار ہیں ان کی سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے اللہ اللہ کے ساتھ, تو محبکانا جو ہے وہ بھی اللہ کے لیے خاص ہے, لہذا یہ محبت کسی دوسرے سے نہیں ہو سکتی. بازو نے ایک اور ہلا بنایا کہ جی ہم ان کو تو نہیں جانتے, کہتے کچھ ان کو نہیں کہتے, صرف اس لیے بلاتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں, ہم بدکار ہیں, سیاہ کار ہیں, یہ اللہ کے ہاں مقرب بندے ہیں, مقبول بندے ہیں, ان کی کمائی اللہ کے ہاں قبول ہے, ان کی معرفت میں اللہ کو قریب ہوں گے. سمجھ آئی بات؟ اس عقیدے کو بھی قرآن شرک کرتا ہے. فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. اللہ کے سوا دوسروں کی پوجا کرتے ہیں جو نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان, یہ دونوں ان کو امید نہیں ہے. یہ واقعی مشرکین کا حال تھا, واقعی یہ مشرکین کا حال تھا. عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما, ان کا والد حسین ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا, وہ باہر سے اپنی شریف میں حدیث ہے, وہ واپس سے آیا تو مشرکین نے ان کو بڑک بڑکایا, جوشیدہ آدمی تھا بوڑھا, کہا دیکھو رسول اللہ کا نام لے کر کہ یہ ہمیں الہوں کو گالیاں دیتا ہے اور بزرگوں کو گالیاں دیتا ہے, بزرگوں کو نہیں مانتا. وہ جوش میں اٹھا گالیاں دیتا ہوا بکتا بکتا ہوا رسول اللہ کے دروازے پر پہنچا. وہاں بڑی رش تھی, زحمہ تھا, اب اس کو موقع مل جائے بکواس کر رہا ہے لیکن کیا کریں. اگر کچھ جگہ ہوئی تھوڑا اندر چلا تو جب اندر گھسا وہ بکتا ہوا آ رہا ہے, وہ بکتا ہوا آ رہا ہے, تو آپ نے فرمایا بس سیون شہر کے بوڑھے کو جگہ دے دو. کہیں پہنچا بیٹھا, سمجھ گئے کہ اس کو پڑھایا ہوا ہے بھڑکایا ہوا ہے. تو آپ کو یقین کی تو خبر تھی کہ کس لیے سے پکارتے ہیں. ان سے پوچھا حسین سچ بتاؤ کتنے ایک اللہ پوچھتے ہو, کم الہ ہم تو اب تابود کتنے الہ پوچھتے ہو. تو کہتا ہے ایک اوپر ہے چھ سات نیچے ہیں. اب دیکھو وہی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے, جس بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے وہی بات اس کے منہ سے نکلتی ہے, وہی بات کہ چھ سات نیچے ایک اوپر ہے. اچھا حسین بسلا کہ مہربانی اور بھلائی کی امید لے کر امیدوار ہو کر کس کو پوچھتے ہو جس سے مجھے فائدہ پہنچے گا, ان میں سے کون؟ کہ وہ اوپر والا ہے, یعنی جس میں امید ہے کہ میرا کام ہو جائے, بیماری سے شفا ہو, مشکل میرا حل ہو, یا بے اولاد مجھے ہو جائے, میرا قرض ادا ہو جائے, مقدمہ صفا ہو جائے, کوئی امید لے کر وہ اسی کو پکارتا, نیچے کا نام نہیں لیتا. اچھا حسین بتلاؤ ڈرتے ہوئے کہ کہیں نقصان نہ دے تباہ نہ کر دے, ڈر کے مارے کس کو پکارتے ہو؟ کہتا وہ اوپر والے کو. اب کیا نیچے رہا؟ نیچے رہا کیا؟ قرآن خود کہتا ہے ودو خوف و تما, تما امید لے کے بھی اللہ کو پکارو اور خوف رکھ کر بھی اللہ کو پکارو. مومن کی سوری یہی بند بتائی کہ یدور خوف ہوں, یدور ربم خوف ہوں و تما. خوف اور تما کے اللہ کو پکارتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ میں امید ہونی چاہیے, ڈرنا بھی اللہ سے ہونا چاہیے, اس سے ڈر کر پکاؤ, اس سے امید لے کے پکاؤ. تو وہ بات اسی نے کہہ دی. جب اس نے یہ بات کہہ دی تو معاملہ صاف ہو کھل گیا, اب خود ہی ٹھنڈا پڑ گیا کہ بات جو یہ کہتا ہے وہی تو میں نے کہہ دی. آپ نے فرمایا حسین اسلام لے آؤ, اچھا ہے تمہیں تمہیں دعا سکھاؤں گا, تم جنت مل جائے گی. چنانچہ نتیجہ یہ ہوا اس نے اسلام لایا اور بات ٹھیک ہو گئی. اب آپ سوچیے کہ نفع نقصان کی امید لے کر کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کو. تو یہ جن کو پوچھتے تھے ان میں کوئی امید نفع نقصان کی نہیں تھی, ان لوگوں کو صرف ایک بات تھی تو یقولون ہاؤلاء شفعاؤنا عند اللہ, یہ ہمارے سفارشی ہی اللہ کے ہاں, ہمارا کام ان کی معرفت ہوتا ہے, ہمارا کام ان کے وسیلے اور طفیل سے ہوتا ہے, یہ ہمارے اللہ کے درمیان میں واسطے ہیں, جس نے جس کو چاہا اس کو واسطہ بنا لیا, جس نے جو واسطہ چاہا اس کو بنا لیا, کس نے اپنے پیر کو, کس نے پیر کے پیر کو, کس نے اس کے پیر کے اوپر کو سلاسل طیبہ اٹھا کے دیکھیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اپنے پیر تک کہتا ہے کہ فلانے کے واسطے, فلانے کے واسطے, فلانے کے واسطے, ایک ہی نہیں چھوڑا ہے. مولوی اشرف علی صاحب نے ایک تعویذ لکھی ہے آصف کے لیے, مولوی رشید گنگوہی کا معمول بتلایا ہے, اعمال قرآنی میں ہے اور جس نسخے میں یعنی بیشتی زیرہ میں جہاں یہ تعویذ کا ذکر ہے وہاں یہ بھی ذکر کیا ہے. کہتا ہے الہی بحرمت اصحاب کف کے نام لکھے ہیں, نہ بھی خدا نے کہاں سے انہیں لائے ہیں, وہ خدا پتہ نہیں. آخر میں وہ کل بھی ان کے واسطے سے اور ان کے کتے سے واسطے سے, جس کو کہہ دیا اللہ نے لا لیا, واسطہ بنا لیا اللہ کے درمیان. اب یہ واسطے کی بات اللہ نے کہی کہ میرے بندے میں کوئی واسطہ ہے, اس کے بغیر میں نہیں سنوں گا. فرمایا ادونی, مجھے پکارو, یہ کہا ہے کہ واسطے سے, بواسطے فلان, بواسطے فلان, یہ کہا ہے ادونی, مجھے پکارو. لیکن تم نے یہ واسطے بنائے. فرمایا اگر یہ واسطہ ہوتا آسمان میں زمین میں کہیں بھی کوئی ایسی حیثیت ہوتی جو میرے اور میرے بندوں کے درمیان میں واسطہ بن سکتا تھا, تو اسے سب سے پہلے علم کس کو ہوتا؟ اللہ کو. اور تم تک اللہ کا علم آتا ہے نبیوں کی معرفت, رسولوں کی معرفت علیہم السلام, اس کا علم اللہ کو ہوتا اور وہ انبیاء علیہ السلام پاس پیغام بھیجتا, وہ تم لوگوں کو بتاتے کہ فلاں 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 جو ہیں وہ اللہ اور تمہارے درمیان میں واسطے ہیں, لہذا ان کے واسطے سے دعا مانگا کرو تاکہ تمہاری جو بات ہے قبول ہو جائے. جب اللہ نے نہیں کہا تمہیں کہاں سیکھا؟ فرمایا قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض, کیا تم اللہ کو بھی پڑھاتے ہو, اللہ کو بھی سکھاتے ہو, اللہ کو بھی بتلاتے ہو کہ تیرے ہمارے درمیان میں کوئی واسطہ ہے جس کی خبر نہ اللہ کو آسمان میں ہے نہ زمین میں, جس چیز کے وجود کا کوئی پتہ اللہ کو آسمان زمین میں نہیں, یعنی ہے نہیں. ہوتا تو اللہ کو علم ہوتا نا, جو چیز ہوتی تو اللہ کو علم ہوتا. فرمایا سبحانہ و تعالی عما یشرکون, اللہ کی شان کے شرک سے بہت اونچی ہے. تو یہ ایک ہیلا ہے دوسروں کو پکارنے کے لیے, ہیلا بنا لیا اس عقیدے کی بنا پر کہ یہ ہمارے واسطے بنتے ہیں, ان کی معرفت ان کے واسطے سے ہمارا کام بن جاتا ہے. فرمایا یہ بات یہ بھی اللہ کے شان میں مخلوق کو خالق کے ساتھ شریک بنانے کا ہے, کیونکہ اللہ تعالی مالک. حدیث میں آیا ہے لا یکل احدکم اللہم فرلی ان شئت, یا اللہ مجھے بخش دے اگر تو چاہے, اگر نہ چاہے تو نہ بخشے. کیا یہ بات غلط ہے؟ لیا سے میں مسالہ سیدھا مانگو, یا اللہ مجھے دے, یا اللہ میرا کام کر, یا اللہ میرے گناہ بخش, یا اللہ مجھے شفا دے. یہ تو اس کو کہا جاتا ہے جو اپنے بس میں نہ ہو, مجبور ہو. اچھا بھائی یہ تم سے کام ہو سکے تو کر لو, تو میں فإن اللہ لا مکرہ, اللہ کو کون مجبور کرنے والا ہے, کون اس کو بدل سکتا ہے اس کے ارادے کو, کون اس کی بات کو بدل سکتا ہے, یہ کوئی نہیں بدل سکتا. سمجھ آئی بات؟ تو یہ ایک قسم ہے اس نمونے کا. اس قسم کا یہ معاملہ ہے کہ دوسروں کو واسطہ بنا لینا اللہ کے درمیان میں, مقصد یہ کہ اللہ سے نا امید ہو جانا, اللہ سے دور ہو جانا. تو الغاز پکارنا اللہ کی شان ہے, گانا اللہ کی شان ہے, اس کے شان میں مخلوق شریک نہیں ہو سکتا, مخلوق خالق کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا. اس قاعدے کے تحت کوئی نہیں پکارا جاتا. جو ہم دوسروں کو پکارتے ہیں یہ غلط طریقہ ہے, اس کے لیے ہیلا بناتے ہیں, یہ کوئی اصلی بات نہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ, اللہ کے سوا جو پکارنے والا ہے کسی دوسرے کو, اس کے لیے کوئی ثبوت نہیں, کوئی دلیل نہیں, کوئی برہان نہیں جس کی بنا پر وہ کرتا ہے. حالانکہ اللہ کے لیے بڑے دلائل موجود ہیں. وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَّهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ, پوری کائنات کا ذرا بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بادشاہ مالک اکیلا ہے. اس کے بعد مالی معاملہ, اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے, اس نے حکم دیا میرے راستے میں خرچ کرو, تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ تو مومن کا کام ہے, لیکن اللہ کے سوا کوئی راستہ نہیں. انہوں نے سبیلے بنا لی, سبیلے بنا لی, پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام کی, پیاسو یہ سبیل ہے شہیدوں کے نام. حالانکہ سبیلے دو ہی ہیں, تیسری کوئی سبیل نہیں. قرآن نے دو سبیلے بتائے, فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. راستے دو ہیں, سبیلیں دو ہیں, ایک سبیل اللہ کی, ایک سبیل شیطان کی, تیسری کوئی سبیل نہیں. جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے, مال خرچا جائے, جان خرچی جائے, قربانی کی جائے, جہاد کیا جائے, قتال کیا جائے, جو کچھ کیا جائے اللہ کے سبیل میں یا پھر شیطان کے سبیل میں, نام کچھ بھی لے لو شیطان کی سبیل, وہ ہے شیطان کی سبیل, وہ اللہ کی سبیل نہیں. اللہ کے نام پر یا دوسرے کے نام پر, یہ اللہ کے, اللہ کا تو ہم پر حق ہے کیونکہ ہم ان کے مخلوق ہیں, ہم ان کی رعیت ہیں, وہ ہمارا حاکم ہے, ہم ان کے بندے ہیں, وہ ہمارا مالک ہے. اس نے حکم دیا ہے کہ انفقوا فی سبیل اللہ, میرے راستے میں خرچ کرو. اب یہ بتاؤ کہ انہوں نے یہ سبیلیں کہاں سے لائیں, فلاں کے نام یہ سبیلیں آئی کہاں سے, اس کا کیا ثبوت ہے؟ جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واؤذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لو کفرنا عنہم سیئاتہم ولو ادخلنہم جنات